صحیح بات خیر والی بات جہاں ملے وہاں سے لے لیں, پتہ لگا رستے کہ وہ کون ہے اور کون لوگ ہیں. تو یہ چیز ابراہیم علیہ السلام کے اس قصے میں ہمیں اس چیز کا علم ہوا. اگلی آیت میں ایک اور نبی کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں, اور وہ معاملہ بھی ایسا ہے کہ قرآن نے یہاں اس کی صراحت نہیں بیان کی, کوئی وضاحت نام وغیرہ نہیں, صرف یہ کہا گیا کہ ایک آدمی تھا وہ ایک بستی پر سے گزرا اور اس نے دیکھا کہ بستی بالکل کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہے, چھتیں گر چکی ہیں, دیواریں گر چکی ہیں, اور نہ جانے کتنا عرصہ ہوا اتنی بڑی بستی اور شہر تباہ اور ویران کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا. تو وہاں اس نے اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ان پہ اتنا عرصہ گزرا, ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی, سڑ گل گئیں, ان کو دوبارہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اس پہ واضح کرنے کے لیے پھر یہ ایک معجزہ یوں سمجھ لیں اس نبی کا جو ہمارے سامنے بیان ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی توحید پہ یہ ایک بڑی دلیل ہے جو اللہ نے یوں دکھائی کہ اس شخص کو موت دے دی. 100 سال تک یہ سمجھتے رہے کہ ہم تھوڑی دیر سوئے ہیں, اور حقیقت میں 100 سال تک یہ مرے وہاں پڑے رہے. 100 سال کے بعد ان کو اللہ نے دوبارہ زندہ کیا. بعض مفسرین نے تورات و انجیل کی بعض روایات کو سامنے رکھ کر یہ کہا کہ یہ حزقیل نامی بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے, اور بعض نے یہ کہا کہ یہ جناب عزیر علیہ السلام تھے جن کے بارے میں سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا کہ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ, یہود نے یہ کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. تو بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ عزیر تھے علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے. تو کہا کہ او یا, یعنی او یا یہ واقعہ, او کلذی مر علی قریۃ, یا وہ شخص جو ایک بستی پر سے گزرا, وہی خاویت علی عروشہا, اور وہ بستی گری ہوئی تھی اپنی چھتوں پر. مر یا مر, مر مرور ممر, یہ جانا اور گزرنا, گزرگاہ کو ممر کہتے ہیں, مرور گزرنے والے, اور مر یا مر مر گزرنا. خاویہ اسم فاعل مؤنث ہے, اس کا مذکر ہے خاون, ویران گھر جو کھنڈر میں تبدیل ہو جائے, عروش اونچی بنائی ہوئی جگہ, اونچی چھت یا اونچا تخت, عرش اور عروش. تو اوکل الذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال ان یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا, اس نے کہا کہ ان کیسے یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا, اللہ تعالی اس کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا, یعنی اس بستی کو. فاماتہ اللہ, بس اللہ تعالی نے اس کو موت دے دی, 100 عام 100 سال تک. ثم بعث, پھر اس کو دوبارہ زندہ کیا. قال کم لبثت, پھر پوچھا کہ تم کتنا عرصہ رہے اس حال میں, تم جو جس حال میں ہم نے تمہیں رکھا کتنا عرصہ تم رہے. تو لکھا مفسرین نے کہ ان کو جب نیند آئی تو صبح کا وقت تھا, چاشت کا وقت تھا, اور جب ان کی آنکھ کھلی تو عصر کے بعد کا وقت تھا. تو وہ یہ سمجھے کہ میں چاش کے وقت سویا تھا اور ابھی شام, آج شام ہی عصر کے بعد میں اٹھ گیا ہوں. تو قال لبثت یوماً, تو وہ کہنے لگے ایک دن, او بعض یوم, یا اس سے بھی کم حصہ دن کا میں سویا ہوں. تو یہ نبی ہیں, نبی ہیں, لیکن اللہ اگر نہ بتانا چاہے تو نبی خود اس بات کو نہیں جان سکا کہ میں کتنی دیر تک سویا. اگر نبی عالم الغیب ہوتے اور سب کچھ جانتے, جس طریقے پہ بعضوں کا یہ عقیدہ ہے جن کے پیر بھی سب کچھ جانتے ہیں, یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ نبی کو یہ نہیں پتا کہ وہ کتنا عرصہ سوئے, خود نبی پہ یہ حالت گزری ہے, نبی کو خود اپنے بارے میں یہ علم نہیں ہے. اللہ اگر بتانا چاہے تو دور کی خبریں بھی بتا دے, اور اگر اللہ نہ بتانا چاہے تو آنکھوں کے سامنے جو کچھ ہو خود ان کے جسم پہ ان کے ساتھ ان پر جو کچھ بیتی اس کا بھی ان کو علم نہیں ہے. تو حقیقی عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے. انبیاء علیہ السلام کو غیب کی باتوں کا علم ہوتا ہے لیکن وہ غیب کی باتیں جو اللہ ان کو بتا دیتا ہے, اور جو اللہ نہ بتائے نبی تک کو علم نہیں ہوتا. اب یہ اللہ کے نبی ہیں. اصحاب کہف کے واقعے میں بھی ہم نے پڑھا کہ 309 سال سے زیادہ وہ اس غار میں سوئے رہے. اولیاء اللہ تھے وہ, اصحاب کہف اولیاء اللہ تھے, صالحین تھے. اولیاء اللہ ایسے اولیاء اللہ کہ ان کی شان میں ان کے نام پر ان کی وجہ سے مستقل ایک سورت نازل کی گئی جس کا نام ہی سورت الکہف ہے, غار والی سورت. وہ بھی جب اٹھے نیند سے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ہم کتنا سوئے, وہ بھی کہنے لگے دن کا کچھ حصہ, آدھا دن یا دن سے کچھ زیادہ. یہی حالت یہاں ہے. اللہ نے پوچھا کم لگتا کتنا سوئے, تو کہا کہ یومن او بعض یوم, دن یا دن کا کچھ حصہ. فرمایا جی بل لبست مئت عام, 100 سال تک اس حالت پہ رہے ہو. فانظر الی طعامک وشرابک, اپنا کھانا اور اپنا جو پانی ہے یہ دیکھو, لم یتسنا, یہ سڑا گلا نہیں ہے, یہ پرانا نہیں ہوا. یتسنا یہ تسنا, یہ یتسنہ تسن باب باب تفاعل سے ہے, یہ باب تفاعل سے ہے. یتسنا کسی چیز کا سڑ گل جانا جو پرانی ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالی نے اپنی توحید کی یہ اتنی بڑی دلیل بیان کی کہ لوگوں اس وقت تو بجلی تک کھانا اور پینا, مفسرین نے لکھا کہ یہ حضرت جب تشریف لائے اس علاقے میں تو ساتھ گوشت اور کوئی اور چیزیں کھانے کی لے آئے, اور راستے میں ایک باغ تھا وہاں سے انہوں نے پھل لیے اور انگوروں اور دوسرے پھلوں کا انہوں نے جوس نکالا. تو اس زمانے میں جوس نکالنے کا طریقہ ہوگا, تو وہ بھی ان کے پاس ان کی لکڑی اور مٹی کے برتنوں میں وہ جوس اور وہ کھانا گوشت وغیرہ رکھا ہوا, اور یہ گدھے پہ سوار تھے. اس سواری پہ سوار ہو کے یہ تشریف لے جا رہے تھے کہ اچانک وہیں اللہ تعالیٰ نے ان پہ موت طاری کی. جب یہ زندہ ہوئے تو فرمایا کہ فانظر الی طعامک, اپنے کھانے کو دیکھو, وہ شرابک, اور اپنے پینے کی چیز پانی جوس وغیرہ کو دیکھو, لم یتسنا, یہ تو سڑے گلے نہیں ہے. اور دیکھو جو تمہاری سواری ہے, وانظر الی حمارک, اور اپنے گدھے کو دیکھو جس میں تم سوار تھے, کہ کیف ننشزھا ثم نکسوھا لحما من العظام. گدھا انہوں نے دیکھا کہ مر گیا ہے وہ, اور اس کی ہڈیاں پرانی ہو گئی ہیں. ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ہڈیوں میں تازگی پیدا ہوئی, ہڈیاں ایک دوسرے سے ملی اور وہ گدھے کا ڈھانچہ تیار ہوا, اور اس ڈھانچے میں جو ہڈیاں تھیں ان پر خود بخود گوشت چڑھنا شروع ہو گیا. العظام, ہڈیوں کی طرف دیکھو, دیکھو ذرا ہڈیوں کو, کیف ننشزھا, ہم کس طریقے پہ ان ہڈیوں کو ابھارتے ہیں, اٹھاتے ہیں یا تیار کرتے ہیں. ثم پھر نکسوھا, ہم پہناتے ہیں ان ہڈیوں کو, لحما گوشت, یعنی چڑھاتے ہیں. کسا یکسو, یہ معنی پہنانا, اور انشز ینشز انشاز, اس کا اصل مادہ نشز سے ہے, اونچی اور بلند زمین یا جگہ کو کہتے ہیں. تو وہ گدھے کی ہڈیاں, اس کا ڈھانچہ بلند ہوا, کھڑا کیا گیا, اور پھر وہ ڈھانچہ تیار ہوا, اور یہ اپنی آنکھوں سب کچھ دیکھ رہے ہیں, اور پھر ہڈیوں پہ گوشت چڑھا. اور جب وہ سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا, کیف ننشزھا ثم نکسوھا لحما ولما تبین لہ, جب یہ سب کچھ ان پر واضح ہو گیا, قال, تو اس وقت انہوں نے کہا, اعلم, اب مجھے علم یقین ہو گیا ہے, کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی تھے, اللہ کے نبی تھے, تو انہوں نے, ان کے دل میں یہ خیال کیوں پیدا ہوا کہ اللہ تعالی موت دینے کے بعد دوبارہ کیسے زندگی دے گا؟ تو اس کا جواب مفسرین اور علماء نے یہ دیا کہ یہ دل میں اس سوال کا پیدا ہونا یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی نہیں ہے اور نہ ہی یہ چیز غلط اور نامناسب ہے، بلکہ ایمان کے کمال کے لیے اور اپنے علم یقین کو عین یقین میں تبدیل کرنے کے لیے اور حقیقی یقین میں تبدیل کرنے کے لیے ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ علم کے ذریعے تو مجھے یہ چیزیں حاصل ہیں لیکن میں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لوں، جس طرح اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے آیت نمبر 260 میں ابراہیم علیہ السلام کا یہ مطالبہ اور یہ درخواست کہ مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں، تو یہی واقعہ دوسری شکل صورت میں وہاں ہے۔ تو وہاں اللہ تعالی کی طرف سے جب ابراہیم علیہ السلام سے کہا جاتا ہے کہ یہ کیسا معاملہ ہے، تو ابراہیم علیہ السلام یہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ولکن لیطمئن قلبی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس بات کا منکر ہوں لیکن میں اپنے قلب کا مزید اطمینان چاہتا ہوں۔ اطمینان کا جو طمأنینہ، جس کو ہم طمأنینہ عربی میں، جس کو ہم اردو میں اطمینان کہتے ہیں، اس کا لغوی معنی یہ ہے کہ اطمأن الصحن، عرب کہتے ہیں کہ اطمأن الصحن، پلیٹ یا برتن اپنی صحیح جگہ پہ اس طریقے پہ رکھ دیا گیا کہ اب وہ ہلے گا نہیں۔ موم بتی کی جو لو ہوتی ہے اس کے لیے بھی اطمینان کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ لو کہ جو ہوا سے ادھر ادھر نہیں ہلتی، تو وہ چیز، وہ جذبہ، وہ احساس، وہ علم جو نہ ادھر ادھر ہلے اور نہ اپنی جگہ سے آگے پیچھے ہو، اس کے لیے اطمینان کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ ہے اس کا لغوی معنی۔ تو وہی معاملہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اگلی آیت میں جو واقعہ بیان ہوا، یہاں پر بھی یہی چیز ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں لیکن اپنے ایمان کے کمال کے لیے یہ بات چیزوں کا ظہور چاہتے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اور یہ کہ جو کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں لوگوں کے سامنے اس کو بیان کروں اور لوگوں کو یہ بتا دوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تو اللہ تعالی نے مجھے خود یہ چیز دکھائی اور میں نے اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھا، اس چیز کا مطالبہ یہ بالکل صحیح تھا۔ اطمینان کے لیے اور ایمان کے کمال کے لیے انہوں نے اس مطالبے کو اللہ کے سامنے بیان کیا اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالی موت دیتے ہیں اور موت کے بعد کی زندگی کے ہم سب قائل ہیں کہ مرنے کے بعد عالم برزخ ہے، عالم برزخ کے بعد پھر جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہر چیز پہ قادر ہے، وہ جس طریقے پہ چاہے، جہاں چاہے، جس کے لیے چاہے، جس طرح چاہے وہ زندہ کرتا ہے۔ تو کسی جسم کی لاش یا کسی جسم کی راکھ کو، یعنی کسی جسم کو جلا کر اس کو راکھ میں تبدیل کر دینا، راکھ کو فضا یا پانیوں میں گم کر دینا، یا کسی انسان کو یا لاش کو کوئی جانور کھا جائے، مچھلیاں کھا جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک ایک بوٹی اور ایک ایک بال پوری کائنات میں ہی کیوں نہ بکھر جائے، پوری زمین کے آخری کونوں تک کیوں نہ بکھر جائے، اللہ تعالی اس چیز پر قادر ہے کہ وہ جہاں سے چاہے، جب چاہے، جس طریقے پہ چاہے، جس کے لیے چاہے، سب کو جمع کرے، سب کا ایک جسم بنا دے۔ جیسا کہ اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے ابراہیم علیہ السلام نے مختلف جانور لیے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور پہاڑوں کی چوٹیوں پہ ان کو رکھا اور اللہ نے کہا اب ان کو پکارو، جب پکارا وہ سارے اعضاء ان کے جو خلط ملط ہو گئے تھے مل گئے اور وہ زندہ ہو گئے اور دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، یقین کا سایہ۔ تو وہاں پر بھی کہا کہ واہ لگ اور یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں نبی اللہ کے اعلم، اب میں نے علم یقین اور حق یقین اور عین یقین کے ساتھ جان لیا، حق یقین بھی یہی ہے، علم یقین بھی یہی ہے، عین یقین بھی یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ کی طرف دیکھنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ کے سامنے اپنی حاجات، اپنی مشکلات، اپنے مسائل پیش کرنے چاہیے، وہی ان تمام مسائل کو اور مشکلات کو حل کرنے کی قدرت رکھتا ہے، مخلوق نفع نقصان کی مالک نہیں ہے، اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے۔ سورہ بقرہ کا یہ وہ اہم مقام ہے جس میں آج کے ہمارے اس درس میں آیت نمبر 260 کی ابھی تلاوت کی گئی ہے، اور یہ اللہ تعالی کی جو توحید ہے اس پر دلائل کے ضمن میں تیسری بڑی اہم دلیل اور تیسرا اہم واقعہ یہاں بیان ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے قرآن پاک کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت آیت الکرسی جب ہم نے پڑھی تو اس کے بعد یہ اللہ تعالی کی توحید پر اس آیت عظیمہ میں جو دلائل تھے وہ تفصیل سے ہم نے پڑھے۔ اب ان آیات میں اللہ تعالی نے اس چیز کو بیان کیا کہ آیت الکرسی کے فوراً بعد آیت نمبر 256 میں دین پر چلنے کے سلسلے میں اس چیز کو، اس اصول کو بیان کیا گیا تھا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی قسم کا جبر نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالی نے رسولوں کو بھیجا اور رسولوں نے آ کر جس دعوت کو پیش کیا تو انسانوں اور لوگوں، قوموں، ملتوں، امتوں نے یہ رویہ اختیار کیا کہ کچھ لوگ ایمان انہوں نے قبول کیا اور کچھ لوگوں نے انکار کیا، فمنہم من آمن ومنہم من کفر۔ اب یہ جو رسولوں کا ذکر تھا، پھر ایمان کا ذکر تھا، پھر ایمان کے ماننے والوں کا ذکر تھا، پھر ایمان نہ ماننے والے، انکار کرنے والوں کا ذکر تھا، اس طریقے کو دو گروہ آ گئے، مسلمان، مومن، کافر اور منکر، اور اسی کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ کے جو اللہ تعالی کے دوست ہیں اور اللہ تعالی جن کا دوست ہے اولیاء اللہ، اور وہ لوگ کے جو شیطان کے دوست ہیں اور شیطان جن کا دوست ہے اولیاء الشیطان، تو اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان۔ اولیاء الشیطان وہ کہ جو ہر طاغوت اور ہر طاغوتی دعوت اور ہر طاغوتی طاقت کا ساتھ دیتے ہیں، یعنی ہر وہ فکر، ہر وہ دعوت، ہر وہ آواز، ہر وہ چیز جو دین کے خلاف ہو یہ اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں، یہ گویا کہ ساتھی ہوئے، مددگار ہوئے، حمایت کرنے والے ہوئے شیطان کے اور شیطانی فکر کے۔ اس کے مقابلے میں جو بات کو مان لیتے ہیں اولیاء اللہ یا اولیاء الرحمن، اللہ تعالی نے اپنے توحید کے دلائل، جو مضبوط دلائل ہیں اور بالکل واضح دلائل ہیں، یعنی آیات بینات، ان کو واضح کرنے کے لیے تین اہم واقعات کو بیان کیا۔ جو اہم واقعے ہیں آیت نمبر 258 میں اور آج کی آیت نمبر 260 میں، ان دونوں کا تعلق اللہ تعالی کے خلیل ابراہیم علیہ السلام سے ہے، اور جو درمیان میں واقعہ ہے آیت نمبر 259 کا، اس کا تعلق ایک اور نبی ہے ان سے ہے، جن کے بارے میں تفصیل سے گزشتہ ہفتے ہم نے یہ درس اور یہ آیت گزشتہ ہفتے ہم نے پڑھی۔ تو پہلی جو دلیل تھی اور پہلا جو اہم واقعہ تھا وہ تھا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اور دوسرا واقعہ تھا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ آج کے اس درس کی یہ آیت 260 نمبر ہے جس کا، اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اس کا تعلق بھی توحید کے دلائل سے ہے۔ اطمینان قلب ہم نے پڑھا تھا کہ طمأنینة یا اطمئنان، اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں اطمینان، سکون، یہ
کہتے ہیں کہ جب برتن اپنی اصل جگہ اس طریقے پہ رکھا جائے کہ وہ نہ اس کا کسی طرف جھکاؤ ہو اور نہ اس کے کسی طرف لڑکنے کا خطرہ ہو, اور اسی سے چراغ کی وہ لو جو ادھر ادھر نہیں ہلتی, ایسے مقام پہ وہ چراغ روشن ہوتا ہے کہ وہاں ہوا کا دخل نہیں ہوتا, اس کے لیے بھی لفظ اطمینان استعمال ہوتا ہے, طمأنینہ. تو اطمینان قلب کا معنی ہے کہ دل انسان کا کسی ایسی چیز پر اس طریقے پہ ٹک جائے, جم جائے, اسے قبول کر لے کہ پھر کسی بھی آواز اور کسی بھی عمل اور کسی بھی چیز سے متاثر ہو کر یہ ادھر ادھر نہ لڑکے, اور اس پر کسی اور چیز کا اثر بالکل نہ ہو, یعنی یہ اپنی جگہ ایسا جم جائے کہ بالکل اس میں کسی قسم کی حرکت نہ ہو, نہ دائیں جانب نہ بائیں جانب, نہ آگے نہ پیچھے, نہ اوپر نہ نیچے. یہ ہے اطمینان. اب یہ جو انسان کا اندر کا مادہ ہے, انسان کا جو باطن ہے, یہ وہ اصل چیز ہے جس کے اندر انسان کی روح ہے, انسان کا دل ہے. روح کہہ لیجئے, دل اس کو آپ قرار دے دیجئے, اس کو آپ نفس کا نام بھی دے سکتے ہیں. اب یہ جو تزکیہ نفس ہے, اس سے پہلے آغاز اور ابتدا میں یہ ہوتا ہے کہ جب نبی کی دعوت کوئی انسان قبول کرتا ہے اور وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے, ایمان قبول کرتا ہے, تو سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ دل تمہارا اس بات کا اقرار کرے جس بات کی تصدیق تمہاری زبان کر رہی ہے, اور یہ کہا جاتا ہے زبان نے جس چیز کا اقرار کیا دل اس کی تصدیق کرے, زبان نے جس چیز کا اقرار کیا دل اس کی تصدیق کرے اور بدن اس کے مطابق عمل کرے. اقرار باللسان وتصدیق بالقلب والعمل بالجوارح. ایمان کی یہ مختصر سی بالکل آسان تعریف, زبان جس چیز کا اقرار کرے دل اس کی تصدیق کرے, زبان جس چیز کا اقرار کرے دل اگر اس کی تصدیق نہ کرے تو یہ مومن نہیں ہے, اس کو منافق کہتے ہیں. اس لیے کہ منافق زبان سے کلمہ پڑھتا ہے اور اس کا بدن اس کلمے کے مطابق عمل بھی کرتا ہے. منافق نمازیں پڑھتے ہیں, منافق حج کرتے ہیں, منافق عمرے کرتے ہیں, منافق سارے وہ کام کرتے ہیں جو مسلمان کرتے ہیں. تو منافقوں کے ہاں منافقت میں زبان کا اقرار بھی موجود اور بدن کا عمل بھی موجود, لیکن دل کی تصدیق موجود نہیں ہے, تو یہ ایمان ایمان نہیں ہے, بلکہ یہ کفر سے بھی بدترین اور بری چیز ہے. اللہ کو کفر سے بھی زیادہ ناپسند ہے یہ, اور کفر اور شرک اور انکار یہ ہے کہ زبان سے اس چیز کا اقرار نہ کیا جائے, دل سے اس کی تصدیق نہ کی جائے, بدن اس کے مطابق عمل کرتا ہے کرتا رہے. اب یہ جو دل کی تصدیق ہے, زبان نے اس کا اقرار کیا, اس تصدیق کے بعض اہم مراحل ہیں. یہ تصدیق بہت ساری چیزوں کی طلبگار ہوتی ہے. یہ تصدیق اور انسان کا من, دل, نفس, روح, اصل جان یہ چاہتی ہے کہ یہ اللہ کی توحید کے دلائل کا خود مشاہدہ کرے, خود دیکھے, حتیٰ کہ یہ جو یقین ہے اس یقین کی وہ اس کو کیفیت حاصل ہو جائے اور وہ مقام نصیب ہو جائے کہ حق یقین تک یہ پہنچ جائے کہ ہاں یہی عین یقین ہے, یہی علم یقین ہے, اور آخر یہی حق یقین ہے. تو اس بنا پر انسان جب ان مراحل کو طے کرتا ہے اس کا دل یہ چاہتا ہے. اب یہ جو باطن کی ترقی کے مراتب ہیں, یہ مراتب انسان طے کرتا ہے. باطن کی جو صفائی ہے, تزکیہ نفس ہے, اس میں انسان کی ترقی کے لیے اہل اللہ اور اولیاء اللہ اور صالحین اور علماء حق قرآن و سنت کی روشنی میں اس انسان کو اس طریقے پہ ترقی کے مدارج لے کر آتے ہیں اور سلوک اور تزکیے کی وہ منزلیں یہ طے کرتا ہے کہ پھر اس کے دل کے اندر سے دنیا کی محبت اور غیر کا خیال سب ختم ہو جاتا ہے. پھر ہر لمحے اس کا دل ایک اللہ ہی کی دریائی اور اسی کے تصور میں لگا رہتا ہے. یہ ہے نفس مطمئنہ, یہ ہے نفس مطمئنہ. ابراہیم علیہ السلام اسی نفس مطمئنہ کی بات کرتے ہیں جب اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام جب یہ مطالبہ پیش کرتے ہیں, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ, اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے رب سے کہا, ربی, اے میرے رب, ارینی, مجھے دکھائیے, کیفَ تُحْيِي الْمَوْتَى, کیسے آپ مردوں کو زندہ کریں گے. قال, اللہ کی طرف سے کہا گیا, اولم تؤمن, یا تمہارا یقین نہیں ہے. ایمان یہاں بمعنی یقین ہے. ابراہیم علیہ السلام کا ایمان مضبوط تھا, اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے, اور وہ اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ قال بلا, نہیں ایسا نہیں ہے, بلکہ لیطمئن قلبی, نہیں بلکہ میرا ایمان یقین ہے. قال اولم تؤمن, کیا تمہارا یقین نہیں ہے؟ قال بلا, انہوں نے عرض کیا کہ نہیں بلکہ میرا یقین ہے, لیکن میں اطمینان قلب مزید چاہتا ہوں, میں اپنے قلب کا اطمینان چاہتا ہوں. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ مطالبہ کرنا ایمان کے منافی نہیں ہے. گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے میں جو اپنے اس دور کے بادشاہ کے ساتھ ان کا مناظرہ ہوا, اور اس کے بعد گزشتہ درس میں وہ آیت نمبر 269 ہم نے پڑھی جس میں ایک پیغمبر کا واقعہ ہے کہ وہ ایک بستی پہ سے گزرے اور انہوں نے اس وقت یہ کہا کہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا, اس کھنڈر نما بستی اور یہاں پڑی ہوئی ان بوسیدہ ہڈیوں کو کس طریقے پہ اللہ تعالی دوبارہ زندہ کرے گا. تو اس نبی کا یہ سوال اور ان کے دل و دماغ میں اس سوال کا آنا, یہ ایمان کے کمال کی نفی نہیں تھا, بلکہ وہ بھی ایمان کے کمال کے مزید درجات طے کرنا چاہتے تھے کہ علم یقین تو ہے, علم یقین تو ہے, لیکن جب ایک چیز کا مشاہدہ میں خود اپنی آنکھوں سے کر لوں تو یہ علم یقین حق یقین اور عین یقین میں بدل جائے گا. یہ تھا اصل مطالبہ, اور یہی مطالبہ ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں علیہ الصلاۃ والسلام یہ کرتے ہیں کہ ولیکن لیطمئن قلبی, لیکن میں اپنے قلب کا اطمینان چاہتا ہوں. اور قلب کا اطمینان اللہ تعالی اپنے بندوں کو نصیب کرتا ہے, جن میں سر فہرست انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. خود سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ نے فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک, کیا آپ کا شرح صدر ہم نے نہیں کیا حتیٰ کہ آپ مطمئن ہو گئے. تو یہی معاملہ یہاں ابراہیم علیہ السلام کا ہے. جس طرح سورہ انعام میں وہ مشہور واقعہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا, وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, ابراہیم علیہ السلام نے اس کائنات میں جو تغیر اور جو تبدیلیاں ہوتی ہیں ان پہ غور کیا اور آخر میں اس نتیجے پہ پہنچے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین اور وحاجہ قومہ. یہاں پر تھا کہ حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. ابراہیم علیہ السلام توحید کے دلائل کو واضح کرنے کے لیے, لوگوں پر حجت قائم کرنے کے لیے عوام سے بھی مناظرہ کر کے ان کو دلائل کی زبان سے سمجھاتے ہیں, اور حکمرانوں سے بھی اسی لہجے میں بات کر کے ان کو بھی دلائل سے سمجھاتے ہیں. اطمینان قلب انبیاء علیہ الصلات والسلام جب چاہتے ہیں طلب اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ان کو مشاہدہ کرایا جاتا ہے. اللہ اپنی توحید کے دلائل کے ان کو مشاہدات کراتا ہے, اور اللہ تعالیٰ دوسرے بندوں میں سے بھی جن کے لیے چاہتا ہے اپنا خاص فضل و کرم جب کسی پہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اپنی توحید کا کوئی بھی کرشمہ دکھا دیتا ہے, جس سے اس کے یقین میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے اور اس کا دل مزید اطمینان حاصل کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ہی عرضی پیش کی تھی کہ میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں, کہ دل مطمئن ہو جائے جب میں خود اس چیز کا مشاہدہ کروں, اور اس طریقے پہ اللہ تعالی اس دلیل کو دوسرے انسانوں تک بھی پہنچانا چاہتا تھا کہ میرے خلیل تک کا یہ عالم ہے کہ جب انہوں نے یہ چیز طلب کی تو ہم نے یہ کہا کہ تم یہ فلاں کام کرو, اور پھر دیکھو ہماری قدرت کا کرشمہ اور ہماری توحید کی دلیل کا تم خود مشاہدہ کرو, خود دیکھو. تو کہا کہ خود اربعۃ من الطیر, چار پرندے لے لو, چار پرندے لے لو, فصرہن الیک, ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو, سار یسیر یا سار یسور, دونوں سے یہ لفظ آتا ہے, کسی کو اپنے ساتھ مانوس کر لینا, کسی چیز کو اپنی طرف جھکا لینا, اور کسی چیز کے الگ کرنے اور ٹکڑے کرنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. فصرہن الیک, پس تو ان چاروں پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کر لے, یعنی کچھ دن اپنے ساتھ ان کو رکھ تاکہ دانا اور دوسری کھانے پینے کی چیزیں ان کو دے تاکہ یہ تیرے ساتھ بالکل ہل جائیں, مانوس ہو جائیں. جب چند دن تک یہ کیفیت رہے کہ یہ مجھ سے مانوس ہو جائیں تو پھر اب ان کو ذبح کر, اور ذبح کرنے کے بعد ان کے ٹکڑے اور گوشت اور بوٹیاں آپس میں ملا, اور ملانے کے بعد ہر ایک کا ایک ایک حصہ الگ الگ پہاڑ کی چوٹی پر رکھتے. یہاں ظاہری طور پہ ذبح کا ذکر نہیں ہے, لیکن چونکہ پہلے یہ کہا جا رہا ہے کئی فتح الموتا, تو مرے ہوئے جاندار یا مرے ہوئے لوگوں کو, مری ہوئی چیز کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا, تو یقیناً ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ذبح کیا ہوگا تاکہ یہ بھی زندگی کی اس حالت سے نکل کر موت کی حالت پہ آ جائیں اور یہ مر جائیں. تو ذبح کرنے کے بعد جس طرح مفسرین نے لکھا کہ چاروں پرندوں کو ذبح کیا اور ان کا گوشت ہڈیاں آپس میں ملا دی, اور پھر چاروں سے کچھ ایک حصہ لے کے چار پہاڑوں کی چوٹی میں انہوں نے یہ چار حصے رکھ دیے. ثم اجعل, پھر رکھ, علی کل جبل, ہر پہاڑ پر, منہن, ان پرندوں کے گوشت اور ہڈیوں میں سے, جزء, ایک ٹکڑا, ایک حصہ. تو یہ عمل کرنے کے بعد پھر ہماری قدرت کا مشاہدہ کر اور ہماری توحید کی دلیل کو دیکھ, اس طریقے پہ کہ ثم مدعوهن, پھر ان کو پکارو, ان کو بلاؤ, تو یأتینک سعیا, یہ دوڑتے ہوئے تیرے پاس آئیں گے. اور جب یہ کیفیت دیکھ لو تو اچھی طرح جان لو, واعلم ان اللہ عزیز حکیم, کہ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. یہ وہ واقعہ ہے جو قرآن پاک کی سورہ بقرہ کے اس مقام پہ تیسرا اہم واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید پہ سب سے بڑی دلیل ہے, دلائل میں سے. اور ان تینوں واقعات میں جو آیت نمبر 258, 259 اور 260 تینوں میں جو واقعات پیش آئے ہیں, ان تینوں کا تعلق مرنے اور مرنے کے بعد کی زندگی سے ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب بادشاہ سے مقابلہ کیا, مناظرہ کیا, گفتگو ہوئی, تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ربی الذی یحیی و یمیت, اور اس پیغمبر کا واقعہ جن کے بارے میں بعض مفسرین نے کہا کہ غالباً وہ عزیر تھے علیہ السلام, اس واقعے میں بھی یہ ہے کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا, اور یہ جو تیسرا واقعہ ہے اس میں بھی یہ ہے کہ کیف تحیی الموتا. معلوم یہ ہوا کہ موت کے بعد کی زندگی اور اس زندگی کے بعد زندگی کے بعد موت, یہ بھی ایک عالم ہے, اور اس موت کے بعد پھر زندہ, یہ بھی ایک عالم ہے. یہ وہ مراحل ہیں جن مراحل کے بارے میں بہت سارے انسان عموماً شک و شبے میں مبتلا رہتے ہیں کہ کیا واقعی اس دنیا کی زندگی کے بعد جب ہم مر جائیں گے تو کیا وہاں پر بھی حساب کتاب ہوگا, اور کیا جب ہماری ہڈیاں سڑ گل جائیں گی اور بالکل ہم وہ سیدھا ہو جائیں گے, راکھ اور مٹی میں مل جائیں گے, تو کیا دوبارہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمیں اور تمام مخلوق کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن جب نازل ہو رہا ہے اس وقت بڑا اعتراض ان کا آخرت کے دن پہ تھا اور مرنے کے بعد والے زندگی پہ تھا, اور پھر وہ ہنسی مذاق اڑاتے ہوئے یہی کہا کرتے تھے کہ نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر ان ہی الا حیاتنا الدنیا, دنیا کی یہی زندگی, یہی مرنا, یہی جینا, اس کے بعد تو جو کچھ بھی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ تین اہم واقعات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے اہم دلائل میں سے ایک دلیل ہے کہ اس بات پر ایمان لانا, اور ایمان ایسا کہ وہ یقین والا ایمان ہو کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد موت ہے, موت سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک عالم برزخ, اس عالم میں زندگی گزارنی ہے, اور اس کے بعد پھر جو تیسرا مرحلہ ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ان سب کو پھر زندہ کرے گا. تو یہ سورہ بقرہ کا وہ اہم حصہ تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کے بعد پھر اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان دونوں گروہوں کا ذکر تھا, اور اس کے بعد پھر یہ تین اہم واقعات تھے. یہ آیت نمبر 260, یہاں تک یہ سلسلہ چلا. اب جو اگلی آیت ہے آیت نمبر 261, یہاں سے جو مسائل شروع ہو رہے ہیں وہ حقیقت میں ایک ہی مسئلہ ہے, اور اس کی شکلیں مختلف ہیں, اور تعلق اس کا انسان کے مال سے ہے. یہ 261 نمبر کی آیت سے یہ مضمون چلے گا اور یہ 283 نمبر تک جائے گا. اس سورت کے اختتام پر جو تین اہم آیات ہیں, یعنی اس سورت کا جو آخری رکوع ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اور اس کے بعد والی دو آیات ہیں جو کہ بڑی عظیم اور بڑی اہم آیات ہیں, ان سے پہلے آیت نمبر 282 ہے جو قرآن پاک کی سب سے طویل ترین آیت ہے, اور اس کے بعد پھر آیت نمبر 283 ہے. تو یہ 283 نمبر کی آیات تک جو مسئلہ چلے گا یہاں سے شروع ہو کے آیت نمبر 261 سے, اس کا تعلق مال سے ہے, مال خرچ کرنا, اور اس مال سے متعلق جو دوسرے مسائل ہیں کہ مال کس طریقے پہ کمایا جائے اور مال کہاں خرچ کیا جائے, اور چونکہ سود کا تعلق بھی اسی مال سے ہے اس لیے سود کے مسائل کو بھی درمیان میں بیان کیا جائے گا, اور ریاکاری سے بچنے کی ترغیب بھی انہی آیات میں آگے ہمیں ملے گی, اور پھر عقیدہ یوم آخرت کو بیان کیا جائے گا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, اور آخر میں یہ دو آیات جو طویل ترین آیت اور اس کے بعد والی آیت تھا آیت نمبر 283 اور 84, اس میں آیت نمبر 282 اور 83 اور 84, ان آیات میں مال ہی سے متعلق جو قرض کا لین دین ہے اس کو بیان کیا جائے گا کہ قرض کا جب معاملہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرو تو اس کے آداب کیا ہیں, اس کا طریقہ کیا ہے, اور اس کے لیے قرآن نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے. تو یہ وہاں پر جا کر یہ مضمون جب ختم ہوگا تو پھر جیسا کہ ہم نے اس سورت کے شروع میں پڑھا تھا کہ سورت کا آغاز جس طریقے پہ اللہ کی توحید سے ہوا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, طریقے پہ اس کا اختتام بھی اللہ کی توحید پہ ہوگا, اور اس سورت کے آغاز میں بھی اس کتاب ہدایت کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگی گئی دعا کا ذکر ہے, اس لیے کہ سورہ فاتحہ سورہ بقرہ کے بالکل ساتھ پہ وسط ہے. تو سورہ فاتحہ میں جو دعا سکھائی گئی اسی دعا کا اختتام, اور اس دعا کی ایک دوسری شکل جو سورہ فاتحہ میں تھی کہ وہاں بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. تو وہی دعا دوسرے الفاظ میں ہمیں سورہ بقرہ کے آخر میں ملتی ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صلى الله وسلم على سيدنا محمد.